بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. ایک مصطفی کی جاسوسی دنیا. پیش خدمت ہے ناول نمبر 3 عورت فروش کا قاتل. تحریر ایک مصطفی اور پیشکش مکتبہ مدینہ آڈیو لائبریری. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے ان نمبر پر رابطہ کریں 0321-6025-200 0302-530-200. تو آئیے سنتے ہیں ناول عورت فروش کا قاتل.
خونی ناچ. آج شام ہی سارجنٹ حمید نے کافی ہڑبونگ مچا رکھی تھی، لیکن بات محض اتنی ہی تھی کہ آج اس نے نمائش جانے کا پروگرام بنایا تھا. کئی بار اس نے مختلف رنگوں کے سوٹ نکالے اور ان پر قسم قسم کی ٹائیاں رکھ کر دیکھتا رہا. انسپیکٹر فریدی اس کے بچپنے پر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا، لیکن اس نے دخل دینا مناسب نہ سمجھا. آج وہ بھی نمائش جانے کے لیے تیار ہو گیا، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ آج کل وہ قطعی بیکار تھا، ورنہ اس جیسے مشغول آدمی کو کھیل تماشوں کی فرصت کہاں. اور ویسے بھی اسے ان چیزوں سے دلچسپی نہ تھی. فرصت کے اوقات میں وہ زیادہ تر اپنے پالتو جانوروں سے دل بہلایا کرتا تھا، یا پھر حمید کے چٹکلوں سے لطف اندوز ہوا کرتا تھا. دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہا جائے تو بے جان نہ ہوگا کہ حمید بھی اس کے عجائب خانے کا ایک جانور تھا، حیوان ظریف. حمید اس کا ماتحت ضرور تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا رسمی تکلف بھی نہیں تھا، اور یہی چیز اس کے دوسرے ماتحتوں کو بہت گراں گزرتی تھی. اکثر دبی زبان سے اپنی خفگی کا اظہار بھی کر دیا کرتے تھے، لیکن فریدی ہمیشہ ہنس کر ٹال دیتا تھا. بٹیروں نے اس بات کی کوشش بھی کی کہ سارجنٹ حمید کا کسی دوسری جگہ کا تبادلہ کرا دیا جائے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ بڑے افسران کو بہرحال کوئی کام فریدی کی مرضی کے خلاف کرنے میں کچھ نہ کچھ تعامل ضرور ہوتا تھا. یہی وجہ تھی کہ حمید کا تبادلہ کسی دوسری جگہ نہ ہو سکا، ورنہ سارجنٹوں کے تبادلے تو آئے دن ہوا کرتے تھے. انسپیکٹر فریدی ایک جوڑ شناس آدمی تھا. اس نے پہلے ہی دن حمید کی صلاحیتوں کا اندازہ لگایا تھا، اور پھر دو تین معاملات میں اپنے ساتھ چانس دینے پر تو وہ اس کا گرویدہ ہو گیا تھا. رفتہ رفتہ دونوں کے تعلقات بڑھتے گئے، اور پھر ایک دن وہ آیا کہ حمید انسپکٹر فریدی کے ساتھ رہنے لگا. اس وقت وہ اس کی کوٹھی میں بیٹھا اس کے نوکروں پر اس طرح روب جما رہا تھا جیسے وہ خود اسی کے نوکر ہوں. آپ کون سا سوٹ پہن رہے ہیں؟ حمید نے فریدی سے پوچھا. کوئی سا پہن لیا جائے گا، آخر تمہیں آج کپڑوں کا خط کیوں پیدا ہو گیا ہے؟ فریدی نے کہا. کوئی ایسی خاص بات تو نہیں؟ حمید ہنس کر بولا. نہیں، تم نے ضرور کوئی نئی حماقت کی ہے، فریدی نے کہا. میں مان نہیں سکتا. بات دراصل یہ ہے کہ آج، حمید رکتے ہوئے بولا، بات یہ ہے کہ نمائش گاہ تو محض بہانہ ہے. کیا آپ کو نہیں معلوم کہ آج آرلکشنو میں خاص پروگرام ہے؟ سچ کہتا ہوں، بڑا لطف رہے گا. تو یہ کہیے، فریدی اسے گھورتا ہوا بولا، آپ بھی تشریف لے جائیے، میرے پاس ان لغویات کے لیے وقت نہیں. خدا کی قسم مزہ آ جائے گا، آج آپ بھی ناچیے گا شناز کے ساتھ، اس کی ایک سہیلی بھی ہوگی. اچھا؟ فریدی تنزیہ انداز میں سر ہلا کر بولا، یہ شناز کیا بلا ہے؟ یہی بات یہ ہے کہ وہ میری دوست ہے، یعنی کہ بات یہ ہے. ہی جی ہاں، بات یہ ہے آپ نے کوئی نیا عشق فرمایا ہے. جی ہاں جی ہاں، آپ تو سمجھتے ہی ہیں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس بار 100% سچا عشق ہوا ہے. بس یہ سمجھ لیجیے کہ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، فریدی نے تنزیہ انداز میں جملہ پورا کرتے ہوئے کہا. اور اگر زندہ رہ سکتا ہوں تو اس گھر میں نہیں رہ سکتا، اور اگر اس گھر میں رہ بھی گیا تو دن رات بو بو رونے کے علاوہ اور کوئی کام ہی نہ ہوگا. حمید کھسیانی ہنسی ہنسنے لگا. آپ چلیے تو. اچھا آپ نہ ناچیے گا, اس نے کہا. خیر چلا جاؤں گا کیونکہ میں بھی تھوڑی سی تفریح چاہتا ہوں, لیکن برائے کرم وہاں میرا کسی سے تعارف نہ کرانا. چلیے منظور, حمید نے مسکرا کر کہا. اچھا اب جلدی سے اپنا سوٹ نکلوا لیجیے, پہلے نمائش چلیں گے. تو کیا تمہیں ناچنا آتا ہے؟ فریدی نے کہا. کیوں نہیں, میں فاکس ٹراٹ ناچ سکتا ہوں, ولز ناچ سکتا ہوں, اور بس بس, فریدی نے ہاتھ اٹھا کر کہا. ابھی امتحان ہوا جاتا ہے. فریدی نے ریکارڈوں کے ڈبے میں سے ایک ریکارڈ نکال کر گراموفون پر چڑھا دیا. ایک انگریزی طرز کا نغمہ کمرے میں گونجنے لگا. اچھا بتاؤ کیا بج رہا ہے؟ فریدی نے حمید کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا. حمید بوکھلا گیا, اپنی گھبراہٹ کو مسکراہٹ میں چھپاتے ہوئے بولا, ماڈرن فاکس ٹراٹ. فریدی نے کہتا لگایا, اس بل بوتے پر ناچنے چلے تھے آج جناب؟ اچھا تو پھر آپ ہی بتائیے کہ کیا ہے, حمید نے جھیم مٹاتے ہوئے کہا. والز. میں مان نہیں سکتا. اچھا اگر فاکس ٹراٹ ہے تو ناچ کر دکھاؤ. کس کے ساتھ ناچوں؟ میرے ساتھ. آپ ناچنا کیا جانے, حضور تشریف تو لائیں. فریدی نے بایاں ہاتھ حمید کی کمر میں ڈال دیا اور حمید کا بایاں ہاتھ اپنے کندھوں پر رکھنے لگا. تو گویا آپ مجھے عورت سمجھ رہے ہیں. میں کندھوں پر ہاتھ نہیں رکھوں گا, حمید نے چھین کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا. گدے ہو, فریدی نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا, اور تمہیں ناچنا سکھا دوں. دونوں لپٹ کر ریکارڈ کے نغمے پر ناچنے لگے. فریدی ہدایتیں دے رہا تھا, پیچھے ہٹو, دایاں پاؤں بایاں پاؤں, پیچھے پیچھے, آگے آؤ, بایاں دایاں, برخوردار یہ والز ہے. ہاں ہاں بایاں پاؤں, فاکس ٹراٹ نہیں ہے. ریکارڈ ختم ہو جانے کے بعد دوسرا ریکارڈ لگایا گیا. وہ دونوں پھر ناچنے لگے. تھوڑی دیر میں حمید پسینے میں تر ہو گیا. بس میرے شیخ اتنے ہی میں بول گئے, فریدی نے ہنس کر کہا. خدا کی قسم آپ کا جواب نہیں, حمید نے ہانپتے ہوئے کہا. میں تو آپ کو انتہائی خشک آدمی سمجھتا تھا, آپ نے یہ سب کیسے سیکھ لیا؟ ایک سراغ رساں کو سب کچھ جاننا چاہیے. میں آپ کا شکر گزار ہوں, ورنہ آج سخت شرمندگی اٹھانی پڑتی, حمید نے کہا. شرمندگی کس بات کی؟ 75% لوگ عموماً غلط ناچتے ہیں, تم تو پھر بھی غنیمت ناچ رہے تھے. اچھا تو پھر آج آپ کو بھی ناچنا پڑے گا, حمید نے کہا. یہ غلط بات ہے, میں تمہارے ساتھ اسی شرط پر چل سکتا ہوں کہ مجھے ناچنے پر مجبور نہ کرنا. عجیب بات ہے. اچھا خیر میں آپ کو مجبور نہ کروں گا. دونوں کافی دیر تک نمائش کے چکر لگاتے رہے. حمید کی یہ کیفیت تھی کہ وہ ہر حسین عورت کو قریب سے گزرتے دیکھ کر فریدی کا ہاتھ دبا دینا ضروری سمجھتا تھا. اس وقت فریدی کی جنجلاٹ دیکھنے کے قابل ہوتی جب وہ اس کی توجہ کسی دوسری طرف سے ہٹا کر کسی عورت کو دکھلانے کی کوشش کرتا. امید آخر تم اس سے گدے کیوں ہو؟ فریدی نے چلتے چلتے رک کر کہا. اکثر میں بھی یہی سوچا کرتا ہوں, امید ہنس کر بولا. دیکھو میں تمہیں سنجیدگی سے سمجھاتا ہوں کہ اب تم اپنی شادی کر ڈالو. اگر کوئی شادی شدہ آدمی مجھے اس قسم کی نصیحت کرتا تو میں ضرور مان لیتا, حمید نے مسکرا کر کہا. اگر یہ ممکن نہیں تو پھر میری ہی طرح عورتوں کے معاملے میں پتھر ہو جاؤ. آپ تو خواہ مخواہ بات بڑھا دیتے ہیں, حمید نے برا مان کر کہا. کیا کسی اچھی چیز کی تعریف کرنا بھی جرم ہے؟ جرم تو نہیں, لیکن ہمارے پیشے کے اعتبار سے یہ رجحان خطرناک ضرور ہے, حمید نے اس کا کوئی جواب نہ دیا. اس کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ اس وقت اس قسم کی نصیحتیں سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تقریباً ایک گھنٹے تک نمائش کا چکر لگانے کے بعد وہ لوگ ارلکشنو کی طرف روانہ ہو گئے. ارلکشنو کا شمار شہر کے بڑے ہوٹلوں میں ہوتا تھا. یہاں کا سارا کاروبار انگریزی طرز پر چلتا تھا. یہاں ناچ بھی ہوتا تھا جس میں شہر کے اونچے طبقے کے لوگ حصہ لیا کرتے تھے. دونوں نے ارلکشنو پہنچ کر ٹکٹ خریدے اور ہال میں داخل ہو گئے. سارا ہال برقی کمکموں سے جگمگا رہا تھا اور موسیقی کی لہریں فضا میں منتشر ہو رہی تھیں. پہلا راؤنڈ شروع ہو گیا تھا. بے شمار خوش پوش نوجوان جوڑے بغل گیر ہو کر ہال کے 24 فرش پر تہ رہے تھے. امید اور فریدی پہلا راؤنڈ ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے. امید کی بے چین نگاہیں اس بھیڑ میں شہناز کو تلاش کر رہی تھیں. ارے یہ شہناز کس کے ساتھ ناچ رہی ہے؟ حمید نے ایک جوڑے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ دیدی ادھر دیکھنے لگا، ایک خوبصورت لڑکی ریشمی شلوار اور فراک میں ملبوس ایک جامع زیب نوجوان کے ساتھ ناچ رہی تھی۔ پریدی اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ دونوں ان کے قریب سے ہو کر گزرے تو شہناز نے مسکرا کر حمید کو کچھ اشارہ کیا۔ حمید نے منہ پھیر لیا اور فریدی مسکرانے لگا۔ آخر ہو نا سودشی، فریدی نے تنزیہ لہجے میں کہا، پر خوددار اگر ان لغویات کا شوق ہے تو یہ سب بھی برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ تمہاری بیوی تو نہیں کہ تم اس پر جنجلا رہے ہو، اور پھر یہ تو مغربی تہذیب کا ایک اہم جز ہے، کوئی بھی عورت کسی مرد کے ساتھ ناچ سکتی ہے۔ امید اپنا نچلا ہونٹ چبا رہا تھا۔ ناراضگی کی کوئی بات نہیں، اگلے راؤنڈ میں تم بھی ناچ لینا، فریدی نے کہا۔ نہیں میں اب نہیں ناچوں گا۔ کیوں؟ بس یوں ہی، دل نہیں چاہتا، آئیے واپس چلیں، حمید نے بے دلی سے کہا۔ پھر آئے کیوں تھے؟ عجیب آدمی ہو، یہاں ٹھہرنے کو دل نہیں چاہتا۔ بھی میں تو ابھی نہیں جا سکتا، فریدی نے کہا اور سگار سلگا کر لمبے لمبے کش لینے لگا۔ خیر پھر مجبوری ہے، حمید آہستہ سے بولا۔ گھبراؤ نہیں، فریدی مسکرا کر بولا، مجھے تمہاری محبوبہ سے قطعی کوئی دلچسپی نہیں، میں تو اس آدمی میں دلچسپی لے رہا ہوں جو کیا نام ہے اس کا، ہاں شناز کے ساتھ ناچ رہا ہے۔ حمید فریدی کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ کیا تم نے اسے پہلے کبھی دیکھا ہے؟ فریدی نے حمید سے پوچھا۔ نہیں، اس کا نام رام سنگھ ہے اور یہ ایک خطرناک آدمی ہے، خود کو کسی ریاست کا شہزادہ مشہور کیے ہوئے ہے، لیکن دراصل ایک خطرناک مجرم ہے، فریدی نے سگار کا کش لے کر کہا۔ یہ سب آپ کیسے جانتے ہیں؟ حمید نے پوچھا۔ عجیب امکانہ سوال ہے، ارے میں ان حضرت کو نہ جانوں گا تو پھر کون جانے گا؟ میں عرصہ سے اس کی تاک میں ہوں، مجھے شبہ ہے کہ آج کا یہ لڑکیوں کا بیوپار کر رہا ہے۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ شناز کون ہے، کیا کرتی ہے اور اس کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ یہ تو مجھے پتا نہیں کہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ ماڈرن گرلز کالج میں لیکچرار ہے۔ تمہاری ملاقات اس سے کس طرح ہوئی؟ دو ماہ قبل جب میں 10 دن کی چھٹیاں گزار کر گھر سے واپس آ رہا تھا تو یہ مجھے ٹرین پر ملی تھی۔ ہم دونوں کمپارٹمنٹ میں تنہا تھے، اس لیے ایک دوسرے سے شناسائی حاصل کرنے میں دقت نہ ہوئی۔ اس کے بعد سے اکثر ہم دونوں ایک دوسرے سے یہاں ملتے رہتے ہیں۔ کیا وہ یہ جانتی ہے کہ تمہارا تعلق محکمہ سراغ رسانی سے ہے؟ نہیں، میرے بہت کم جاننے والے اس سے واقف ہیں، یہ اچھی عادت ہے۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ شناز اور رام سنگھ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے ناچ رہے تھے۔ شناز ہنس ہنس کر اس سے کچھ کہہ رہی تھی، وہ طرح طرح کے مذاقہ خیز منہ بنا کر سن رہا تھا۔ پہلا راؤنڈ ختم ہو گیا، کچھ لوگ سائڈ میں بیٹھ کر سستانے لگے اور کچھ بار کی طرف چلے گئے۔ رام سنگھ اور شہناز بھی ایک طرف بیٹھ کر سستا رہے تھے۔ شہناز بار بار مڑ کر حمید کی طرف دیکھ رہی تھی، اسے شاید خیال تھا کہ حمید اس کے پاس آئے گا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ حمید اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تو وہ خود اٹھ کر ان کی طرف بڑھی۔ ہیلو حمید صاحب، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ آئیے چل کر بیٹھیں، چلیے میں آپ کو قمر صاحب سے ملواؤں، ان سے ابھی اسی وقت ملاقات ہوئی ہے، بہت دلچسپ آدمی ہیں، شہناز نے کہا۔ وہ شاید ہم لوگوں سے ملنا پسند نہ کریں، فریدی نے کہا۔ واہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شہناز نے حمید کو مخاطب کر کے فریدی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کی تعریف، آپ ہیں میرے دوست احمد کمال اور آپ ہیں مس شہناز، حمید نے تعارف کرایا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، فریدی نے شہناز سے ہاتھ ملاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ مجھے بھی، شہناز نے اپنے خوبصورت دانتوں کی نمائش کی۔ اتنے میں دوسرا راؤنڈ شروع ہو گیا، کیا میں آپ سے درخواست کر سکتا ہوں؟ فریدی نے شہناز سے کہا۔ ہو بڑی خوشی سے، شہناز نے دائنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا۔ فریدی نے دایاں ہاتھ پکڑ کر بائیں ہاتھ اس کی کمر میں ڈال دیا اور ہلکے ہلکے ہلکورے لیتا ہوا ناچنے والوں کی بھیڑ میں آ گیا۔ امیر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ رام سنگھ اب کسی اور لڑکی کے ساتھ ناچ رہا تھا، فریدی ایک مشتاق ناچنے والے کی طرح اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ غالباً وہ شناز کو بھی آہستہ آہستہ ہدایتیں دیتا جا رہا تھا۔ حمید کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، وہ کئی بار اٹھا اور بیٹھا، پھر بار کی طرف چلا گیا، ایک بوتل لیمن پی اور رومال سے منہ پوچھتا ہوا واپس آ گیا۔ پریدی اور شہناز ناچتے ہوئے اس کے پاس سے گزر رہے تھے. پریدی نے شہناز کی نظریں بچا کر مسکراتے ہوئے حمید کو آنکھ ماری اور حمید کو ایسا معلوم ہوا جیسے اس کے جسم پر سینکڑوں چیونٹیاں نیندنے لگی ہوں. اس نے ہوش چھوڑ کر دوسری طرف منہ پھیر لیا. پریدی نے جھک کر شہناز کے کان میں کچھ کہا اور وہ حمید کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگی. حمید کا غصہ اور تیز ہو گیا. اس نے ادھر ادھر دیکھا. قریب ہی میز پر ایک بوڑھی اور بدشکل اینگلو انڈین کے قریب آیا اور اسے ناچنے کی درخواست کی. پہلے تو وہ یہ سمجھ کر بنائی کہ شاید حمید اس کا مذاق اڑا رہا ہے، لیکن پھر اس کی قدرے سنجیدگی دیکھ کر ہچکچاتی ہوئی کھڑی ہو گئی. حمید اس سے بغل گیر ہو کر ناچنے لگا، حال میں بے شمار کہہ کے گونجنے لگے. دیدی اور شہناز اس بری طرح ہنس رہے تھے کہ انہیں قدم سنبھالنا دشوار ہو گیا تھا. حمید اتنی سنجیدگی سے ناچ رہا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو. البتہ بڑھیا بری طرح شرما رہی تھی. چند دن گزرنے کے بعد دونوں اس طرح گھل مل کر باتیں کر رہے تھے جیسے برسوں کے ساتھی ہوں. دوسرا راؤنڈ ختم ہو گیا. فریدی، حمید، شہناز اور اینگلو انڈین بڑھیا ایک میز کے گرد آ بیٹھے. کمال صاحب، واقعی آپ نے کمال ہی کر دیا، شہناز بولی. حمید صاحب، میں آپ کی ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے ایسے باکمال آدمی سے ملا دیا. مجھے آپ سے رقص سیکھنے میں مدد ملے گی. ضرور ضرور، حمید نے ہنستے ہوئے کہا. ابھی آپ نے دیکھا ہی کیا ہے، یہ واقعی بڑے باکمال آدمی ہیں. فریدی نے میز کے نیچے حمید کا پاؤں اپنے پاؤں سے دبا دیا. آپ کا نام جاننا مانگتا، بڑھیا اینگلو انڈین حمید سے مخاطب ہو کر بولی. ہمارا نام، حمید مسکرا کر بولا، ہمارا نام الو کا پٹھا ہے. ٹھیک ٹھیک بتاؤ، بڑھیا بے تحاشا ہنستی ہوئی بولی. اچھا، حدود کا پٹھا صحیح، حمید نے کہا. نہیں، ٹھیک بولو، امین نے جھک کر آئسا سے اس کے کان میں کچھ کہا. تم پاگل ہے، وہ خسیانی ہنسی ہنسی ہوئی بولی اور شرما کر سر جھکا لیا. معلوم ہوتا ہے، کمر صاحب چلے گئے، شہناز نے گردن اونچی کر کے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا. یہ کمر صاحب کہاں رہتے ہیں؟ فریدی نے پوچھا. پتہ نہیں، مجھ سے تو یہی اسی وقت ملاقات ہوئی ہے. ویسے ہیں دلچسپ آدمی، صورت سے تو نرا ڈیوٹ جان پڑتا ہے، حمید نے منہ بنا کر کہا. نہیں، باقی وہ زندہ دل آدمی ہے، شہناز بولی. شہناز کا دوپٹہ بار بار چانوں سے ڈھلک رہا تھا. وہ ایک قبول صورت لڑکی تھی، عمر 22-23 سال سے زیادہ نہ رہی ہوگی. اس کے چہرے میں سب سے زیادہ حسین چیز اس کے ہونٹ تھے. اوپری ہونٹ نچلے کی مناسبت سے کافی پتلا تھا. نچلے ہونٹ کے درمیان کا دلاویز کم اس کی جنسی شدت پسندی کی غمازی کر رہا تھا. ہنستے وقت گالوں میں خفیف سے گڑے پڑ جاتے تھے. حمید اس وقت اسے عجیب نظروں سے گھور رہا تھا، ایسی نظریں جن میں شکایت، غصہ اور ناپسندیدگی کی جھلکیاں دکھائی دے رہی تھی. حمید صاحب، آپ اس قدر خاموش کیوں ہیں؟ میں دراصل اس لیے خاموش ہوں، حمید نے مسکرا کر کہا، کہ خاموش رہنے سے کھانا جلد ہضم ہو جاتا ہے. آپ انہیں کھانا ہضم کرنے دیجیے، فریدی نے شہناز کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا. آئیے ایک راؤنڈ اور ہو جائے. تیسرے راؤنڈ کے لیے موسیقی شروع ہو گئی تھی. فریدی اور شہناز بھی ناچنے والوں کی بھیڑ میں آ گئے. امین نے پھر اسی بڑھیا کے ساتھ ناچنا شروع کیا. آپ واقعی بہت اچھا ناچتے ہیں، شہناز نے آہستہ سے کہا. اور آپ کسی سے کم ہیں، فریدی نے کہا. آپ کرتے کیا ہیں؟ بہت کچھ کرتا ہوں اور کچھ بھی نہیں کرتا. یعنی؟ مٹر گشتی، فریدی نے کہا اور پھر اچانک چونک کر بولا. یہ کیا کیا بات ہے؟ شہناز نے اپنی بوجھل پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا. اس کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی اور ان میں سرخ سرخ ڈورے نظر آنے لگے تھے. ایسا معلوم ہوا تھا جیسے کسی نے ریوالور چلایا ہو. دیدی نے ایک طرف دیکھتے ہوئے کہا. ریوالور؟ یہاں ریوالور کا کیا کام؟ میں نے تو نہیں سنا. ساز بہت اونچے سروں میں بج رہے ہیں. شہناز نے اپنا سارا بوجھ فریدی کے کانوں پر ڈال دیا. وہ ایک نشے میں ڈوبی ہوئی ناگن کی طرح لہریں لے رہی تھی. تیسرا راؤنڈ ختم ہونے میں ابھی کافی دیر تھی، لیکن اچانک آرکیسٹرا رک گیا. ناچنے والے حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. ہوٹل کا مینیجر اوپر گیلری میں کھڑا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا. خواتین و حضرات، مجھے افسوس ہے کہ آج کا پروگرام اس سے آگے نہ بڑھ سکے گا. کیوں، کس لیے؟ بہت سی غصیلی آوازیں بیک وقت سنائی دی. یہاں ایک آدمی نے ابھی خودکشی کر لی ہے. حال میں سناٹا چھا گیا. پھر بیک وقت مختلف قسم کی آوازوں کے ملنے سے ایک عجیب قسم کی بندناہٹ سی گونجنے لگی. لوگ ایک ایک کر کے جاننے لگے. حتیٰ کہ تھوڑی دیر بعد پورے حال میں صرف 8 آدمی رہ گئے. اس میں حمید، فریدی اور شہناز کے علاوہ ہوٹل کے ملازمین بھی شامل تھے. تو ہم لوگ کس لیے رکے ہوئے ہیں؟ شہناز نے کہا، بدتمیزی ضرور ہے۔ فریدی بولا، لیکن شاید آپ کو تنہا واپس جانا پڑے۔ مجھے مینیجر سے کچھ ضروری کام ہے، اس لیے مجھے اس کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کوئی بات نہیں، شہناز بولی، بھلا اس میں بدتمیزی کی کیا بات ہے؟ اچھا پھر کب مل رہے ہیں آپ؟ یہ رہا میرا کارڈ۔ فریدی نے اس کا کارڈ لے لیا جس پر پتہ لکھا ہوا تھا۔ شہناز چلی گئی۔ با استاد، آپ نے تو کمال ہی کر دیا، حمید شکایتی لہجے میں بولا۔ اگر اسی طرح اپنا ارادہ تبدیل کرنا تھا تو کسی اور پر نظر عنایت کی ہوتی۔ عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب، فریدی نے گنگنا کر کہا۔ خیر، خدا خیر کرے۔ چھوڑو اور دیکھیں کیا معاملہ ہے، فریدی نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ برآمدے میں کافی بھیڑ تھی۔ کمرہ نمبر 3 کے دروازے پر 2 کانسٹیبل کھڑے ہوئے تھے۔ فریدی اور حمید کو دیکھ کر دونوں سلام کرتے ہوئے ایک طرف ہٹ گئے۔ قتل یا خودکشی؟ حمید اور فریدی کی نظر جیسے ہی لاش پر پڑی وہ چونک گئے۔ کمرے کا منظر حد درجہ متاثر کن تھا۔ ایک آرام کرسی پر لاش اس طرح پڑی تھی جیسے مقتول بیٹھے بیٹھے ٹیپ لگا کر کچھ دیر کے لیے اونگ گیا ہو۔ اس کا دایاں ہاتھ جس میں پستول دبا ہوا تھا اس کی گود میں پڑا تھا، بایاں ہاتھ نیچے لٹک کر زمین پر ٹکا ہوا تھا، گردن بائیں طرف لڑک گئی تھی۔ فریدی اور حمید نے ایک دوسرے کو مانی سے نظروں سے دیکھا۔ یہ تو وہی ہے جو شناخت کے ساتھ ناچ رہا تھا، حمید نے آہستہ سے فریدی کے کان میں کہا۔ فریدی نے اس کا ہاتھ دبا دیا۔ حمید خاموش ہو گیا۔ کمرے میں 2 انسپیکٹر اور 1 ہیڈ کانسٹیبل ہوٹل کے مینیجر کا بیان لے رہا تھا۔ وہ تینوں اس طرح مشغول تھے کہ انہیں فریدی اور حمید کے آنے کی اطلاع نہ ہوئی۔ ہوٹل کا مینیجر کہہ رہا تھا، قمر صاحب تقریباً 2 ماہ سے اس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، میں ان کے متعلق صرف اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ ان کے احباب انہیں قمر صاحب کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ اور بھلا میں یہ کیوں کر بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے خودکشی کیوں کی؟ لوگوں کا بیان ہے کہ وہ اس وقت رقص میں بھی شامل تھا، دوسرے راؤنڈ تک انہیں وہاں دیکھا گیا ہے، اور پھر یہ جہاں اپنے کمرے میں چلے آئے تھے۔ کیا یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ کس کے ساتھ ناچ رہے تھے؟ ایک سب انسپیکٹر نے پوچھا۔ یہ شاید سوائے میرے اور کوئی نہ بتا سکے، فریدی اچانک کھول پڑا۔ یہ لوگ بیک وقت پیچھے مڑ کر دیکھنے لگے۔ دونوں سب انسپیکٹر گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ آپ، یہ تو بڑا اچھا ہوا انسپیکٹر صاحب کہ آپ یہاں موجود ہیں، ایک سب انسپیکٹر نے فریدی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ یہ ایک نوجوان آدمی تھا جو شاید حال ہی میں ٹریننگ لے کر آیا تھا۔ اس کے دوسرے ساتھی سب انسپیکٹر نے، جو کافی معمر تھا، برا سا منہ بنایا لیکن جلد ہی اپنے اوپر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ آئیے آئیے، اب ہمیں زیادہ پریشان نہ ہونا پڑے گا، دوسرا سب انسپیکٹر بولا۔ نہیں صاحب، میں تو محض تماشائی کی حیثیت رکھتا ہوں، فریدی نے کہا۔ جب تک کوئی کام سرکاری طور پر مجھے نہ سونپا جائے میں اسے ہاتھ نہیں لگاتا۔ اور پھر خود آپ کس سے کام ہیں؟ ارے صاحب، ہم کیا اور ہماری بسات کیا، بوڑھا سب انسپیکٹر بولا۔ خیر، یہ تو آپ کا انکسار ہے کہ یہ خودکشی کی وجہ بھی معلوم ہوئی یا نہیں، فریدی نے کہا۔ ابھی تک تو کچھ بھی نہیں معلوم ہو سکا، نوجوان سب انسپیکٹر بولا۔ اس کے متعلق میں کچھ معلوم ہوا کہ یہ ہے کون؟ کسی ریاست کے کمر ہیں۔ کس ریاست کے؟ سب انسپیکٹر نے ہوٹل کے مینیجر کی طرف دیکھا۔ یہ تو میں بھی نہیں بتا سکتا، ہوٹل کے مینیجر نے کہا۔ فریدی مسکرانے لگا۔ بڑی عجیب بات ہے کہ جو شخص سوسائٹی میں اس قدر مقبول ہو اور اس کے متعلق لوگ اتنا بھی نہ جان سکیں، فریدی نے کہا۔ یہی تو سوچنے کی بات ہے، نوجوان سب انسپیکٹر بولا۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ اپنے آپ کو سپرنٹینڈنٹ پولیس ظاہر کریں اور یہ بتانے سے اعتراض کریں کہ آپ کس شہر میں متعین ہیں، فریدی نے سگار سلگاتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں آپ، نوجوان سب انسپیکٹر بے اختیار بول اٹھا۔ خیر ہوگا، بوڑھے سب انسپیکٹر نے کہا۔ اسے کیا بحث، ہمیں تو اس کی خودکشی کی وجہ دریافت کرنی ہے۔ ہاں تو غالباً ابھی آپ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ اس عورت سے واقف ہیں جس کے ساتھ یہ ناچ رہا تھا۔ میں جانتا ہوں، مگر شاید وہ اس واقعے پر کوئی روشنی نہ ڈال سکے کیونکہ نہ تو یہ قمر ہے اور نہ یہ کیس خودکشی کا ہے، فریدی نے کہا۔ بوڑھا سب انسپیکٹر ہنسنے لگا۔ تو گویا آپ میرے 25 سالہ تجربے کو جھٹلا رہے ہیں، سب انسپیکٹر نے ہنس کر کہا۔ جی ہاں، یہ بات میں صرف اپنے 6 سالہ تجربے کی بنا پر کہہ رہا ہوں، فریدی نے کہا۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو یہ دیکھیے۔ فریدی نے مرنے والے کی گھنی مونچھیں اکھاڑ لی، کہیں کہیں ایک آدھ بال چپکے رہ گئے۔ کہیے داروغہ جی، اسے پہچانتے ہیں آپ؟ فریدی نے مسکرا کر کہا۔ دونوں سب انسپکٹر حیرت سے منہ پھاڑے فریدی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دونوں نے نفی میں سر ہلا لیا۔ تو آپ نہیں جانتے کیا؟ آپ نے مشہور بدماش رام سنگھ کی تصویر نہیں دیکھی جو ابھی حال ہی میں آئی ہے؟ فریدی نے کہا۔ بوڑھے سب انسپکٹر نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ اب یہ بتائیے کہ اسے قتل کس طرح کہا جا سکتا ہے جبکہ اس کے ہاتھ میں پستول دبا ہوا ہے؟ نوجوان سب انسپکٹر بولا، اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ فریدی لاش پر جھکتے ہوئے بولا، ایک تو یہی کہ اگر اس نے خودکشی کی ہوتی تو اس کی لاش اتنے سلیقے سے آرام کرسی پر نہ رکھی ہوتی اور نہ پستول والا ہاتھ اسے اطمینان سے اس کی گود میں ہوتا۔ دوسری وجہ یہ کہ پستول اس کے دائیں ہاتھ میں ہے اور گولی کا زخم بائیں کن پٹی میں۔ یہ تو وہی گھما کر ناک پکڑنے والی شکل ہوئی۔ اگر آپ کے دائیں ہاتھ میں پستول ہے تو آپ خودکشی کے لیے دائنی ہی کن پٹی کو نشانہ بنائیے گا، کیوں کر یہی سیدھا پڑتا ہے۔ اب تیسری وجہ سنیے، ذرا اور قریب آ جائیے۔ اب اس زخم کو دیکھیے، اگر یہ کیس خودکشی کا ہوتا تو زخم کے ارد گرد کا حصہ بارود کے دھوئے سے سیاہ ہو گیا ہوتا، لیکن یہاں اس قسم کی کوئی چیز نہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ گولی کافی فاصلے سے چلائی گئی۔ رہی چوتھی وجہ تو وہ بالکل صاف ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت زیادہ طاقت والا پستول ہے۔ اگر اس کی نالی کنپٹی پر رکھ کر گولی چلائی ہوتی تو وہ سر کے اندر نہ رہ جاتی بلکہ دوسری طرف کی ہڈی بھی توڑ کر باہر نکل جاتی۔ اگر یہ چیز قانون کے خلاف نہ ہوتی تو میں ابھی آپ کو اس کا تجربہ کرا دیتا۔ وہ کس طرح؟ بوڑھے سب انسپکٹر نے کہا، اس کی کنپٹی پر دوسرا فائر کر کے، فریدی بولا۔ بوڑھا سب انسپکٹر خاموش ہو گیا۔ واقعی انسپکٹر صاحب، جیسا آپ کا نام سنا تھا آپ کو ویسا ہی پایا۔ سچ کہتا ہوں اس طرف ہم لوگوں کا دھیان ہی نہیں گیا، نوجوان سب انسپکٹر بولا۔ ایسا تو نہیں ہے، میں بھی اس پر غور ہی کر رہا تھا، بوڑھے سب انسپکٹر نے کہا۔ حمید اب تک بالکل خاموش تھا، یہ سن کر اپنی ہنسی ضبط نہ کر سکا۔ آج سچ کہتے ہیں داروغہ جی، حمید مسکرا کر بولا، کل تک آپ قاتل کو بھی گرفتار کر لیں گے؟ جی ہاں، کر کے دکھاؤں گا، بوڑھا سب انسپکٹر جوش میں آ کر بولا۔ حمید یہ کیا بکواس ہے؟ فریدی نے اسے گھور کر کہا۔ داروغہ جی آپ کچھ خیال نہ کیجیے گا، یہ یوں ہی بے موقع بے تک کی بات بولتا رہتا ہے۔ کوئی بات نہیں، بوڑھا سب انسپکٹر بولا، میں ان کی کافی تعریف سن چکا ہوں اور اس وقت آپ مجھ سے مل کر خوش بھی ہوئے ہوں گے، حمید نے بے ساختہ کہا۔ بوڑھے سب انسپکٹر نے پھر برا سا منہ بنایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاتل نے حملہ کس طرف سے کیا؟ نوجوان سب انسپکٹر بولا۔ اس روشن دان سے، فریدی نے بائیں جانب کی دیوار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ غسل خانہ ہے، ہوٹل کا مینیجر بولا۔ ٹھہریے، یہ معاملہ بھی صاف ہوا جاتا ہے۔ فریدی نے غسل خانے کا دروازہ کھول کر اندر گھسنے میں کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مسکراتا ہوا غسل خانے سے نکل آیا۔ رام سنگھ نائٹ سے تھک کر لوٹا، فریدی نے کہنا شروع کیا۔ غالباً قاتل پہلے ہی سے تیار تھا، اسے اس طرف آتے دیکھ کر چپکے سے غسل خانے میں گھس گیا۔ رام سنگھ اسے آرام کرسی پر آ کر لیٹ گیا۔ قاتل نے نہایت اطمینان سے روشندان سے اس کی بائنی کٹپٹی کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ آرکیسٹرا کی پرشور آواز میں گولی کی آواز کی طرف کسی نے دھیان بھی نہ دیا، لیکن میں نے گولی کی آواز سنی تھی۔ گولی لگتے ہی مقتول اچھل کر ادھر آ گرا۔ یہ دیکھیے، یہاں خون کا دبا ہے جو دوسرے بڑے دبے سے بالکل علیحدہ ہے۔ قاتل اس وقت غسل خانے کے اندر رہا ہوگا جب تک رام سنگھ ختم ہو گیا ہوگا، مگر نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا ہوگا کیونکہ اسے یہ پستول بھی تو اس کے ہاتھ میں دینا ہوگا، اور یہ کام لاش کے ٹھنڈے ہونے پر جبکہ جسم اکڑ جاتا ہے نہیں ہو سکتا۔ اس میں کچھ جان باقی رہی ہوگی تبھی اس نے اس کو اٹھا کر پھر کرسی پر لٹا دیا ہوگا اور پستول اس کے ہاتھ میں دے کر اس وقت اسے اپنے ہاتھوں سے دبائے رہا ہوگا جب تک کہ لاش بالکل سرد نہ ہو گئی ہوگی۔ یہ سب آپ کس بنا پر کہہ رہے ہیں؟ بوڑھا انسپکٹر بولا۔ میرے ساتھ آئیے، میں بتاؤں۔ آپ بھی آئیے، فریدی نے نوجوان سب انسپکٹر کو بھی اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تینوں غسل خانے میں چلے گئے، ان کے پیچھے حمید بھی تھا۔ بھلا بتائیے تو، فریدی نے غسل خانے میں داخل ہو کر کہا، اس کرسی کا یہاں کیا دکھ ہے اور اس پر پیروں کے نشانات کیسے ہیں؟ خود رام سنگھ یا ہوٹل کا ملازم اتنا بدتمیز نہیں ہو سکتا کہ مخمل کے گدے کی کرسی پر کیچڑ بھرے ہوئے جوتوں سمیت کھڑا ہو کر اس کے نفیس گدے کو خراب کر دے۔ اب ذرا اسی کرسی پر کھڑے ہو کر روشندان کو سونگیے، آئیے آئیے اور چڑھائیے۔ ہاں ذرا ناک تو لگائیے اس روشن دان سے، کہیں بارود کی بدبو آ رہی ہے یا نہیں، اور یہ دیکھو دھوئے کا نشان۔ فریدی خاموش ہو گیا۔ بوڑھے سب انسپکٹر کے منہ پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ نوجوان سب انسپکٹر فریدی کو تحسین آمیز نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ او بھی حمید اب چلیں۔ قریبی نے حمید کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، پھر بوڑھے سب انسپکٹر کی طرف مخاطب ہو کر بولا، دروگا جی معاف کیجیے گا، میں نے خواہ مخواہ آپ کا وقت برباد کیا۔ ارے واہ صاحب، نوجوان سب انسپکٹر نے کہا، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم لوگ نہ جانے کہاں بھٹکتے پھرتے، ہمیں تو آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ بوڑھا سب انسپکٹر بی جی پی ہنسی کے ساتھ اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگا۔ جی جی چلتے چلتے رک گیا، وہ پھر لوٹ کر لاش کے قریب آیا، تھوڑی دیر تک مقتول کے اس ہاتھ کا جائزہ لیتا رہا جس میں پستول دبا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ سیٹی بچانے لگا، اب وہ جھک کر کرسی کے نیچے دیکھ رہا تھا۔ اس نے لاش کے نیچے دبا ہوا ایک سفید ریشمی رومال کھینچ لیا اور اسے بغور دیکھنے لگا۔ دفتر اس کے چہرے پر مسکراہٹ ڈبودار ہوئی، یہ لیجیے یہاں ایک عورت بھی تھی۔ جی، بوڑھے سب انسپکٹر نے چونک کر کہا۔ جی ہاں، یہ کسی عورت کا رومال ہے، فریدی نے کہا۔ یہ آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ نوجوان سب انسپکٹر بولا نہایت آسانی سے۔ یہ دبے دیکھ رہے ہیں آپ؟ فریدی نے رومال پر پڑے ہوئے سرخ رنگ کے دبے دکھاتے ہوئے کہا، یہ ہونٹوں میں لگانے والی سرخی کے دبے ہیں اور بالکل تازے ہیں۔ کمال کر دیا آپ نے، نوجوان سب انسپکٹر نے فریدی کو حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہی عورت قاتل بھی ہے؟ بوڑھا سب انسپکٹر بولا جی نہیں۔ کیا آپ نے کرسی کے گدے پر پڑے ہوئے جوتوں کے نشانات کا بغور جائزہ نہیں لیا؟ اگر کسی عورت کے اتنے بڑے پیر ہو سکتے ہیں تو آپ ہی کا کہنا سچ ہوگا، تو پھر وہ قتل کی سازش میں شریک رہی ہوگی۔ بوڑھا سب انسپکٹر اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولا، اس کے متعلق بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، پریڈی نے بجا ہوا سگار سلگاتے ہوئے کہا۔
اجنبی دوست۔ دوسرے دن صبح حمید اور فریدی ناشتہ کرنے کے بعد ڈرائنگ روم میں بیٹھے رات والے حادثے کے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ ملازم نے ایک ملاقاتی کارڈ لا کر میز پر رکھ دیا۔ حمید نے کارڈ اٹھا کر پڑھا، مس شہناز بیگم۔ ارے یہ یہاں کیسے پہنچ گئی؟ فریدی نے حمید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ضرور تم نے اسے بتا دیا، آخر خواہ مخواہ مجھ سے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے یا آپ کے متعلق اسے کبھی یہ نہیں بتایا کہ ہم محکمہ سراغ رسانی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بھیج دو، فریدی نے ملازم سے کہا۔ ملازم چلا گیا۔ دوسرے ہی لمحہ میں شہناز کمرے کے اندر تھی۔ فریدی اور حمید کو دیکھ کر وہ چونک پڑی۔ ارے آپ لوگ یہاں؟ اس نے حیرت سے کہا۔ فریدی اور حمید مسکراتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ بھی میری ہی طرح پریشان کیے گئے ہیں، شہناز ایک کرسی پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ آپ لوگ بھی یہاں موجود ہیں، اب میں اپنی بے گناہی کا ثبوت فریدی صاحب کو دے سکوں گی۔ آخر بات کیا ہے؟ حمید بولا۔ پولیس والوں نے تنگ کر رکھا ہے، وہ میں کل کنور کے ساتھ ناچ رہی تھی نا، بس اسی لیے وہ لوگ مجھ پر شبہ کر رہے ہیں۔ کل رات سے اسی پریشانی میں مبتلا ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ میرے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ میں فریدی صاحب سے مدد لوں۔ لیکن فریدی اس سلسلے میں آپ کی کیا مدد کر سکے گا؟ فریدی نے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ بے گناہوں کی مدد ضرور کرتے ہیں، اور پھر خصوصاً ایسی صورت میں جبکہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ ہی تھے، میں اپنی بے گناہی اچھی طرح ثابت کر سکوں گی۔ شہناز بولی، آپ کی گفتگو کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ فریدی صاحب سے کافی بے تکلف ہیں۔ کیا کہنے ہیں آپ کی بے تکلفی کے؟ حمید ہنس کر بولا۔ وہ یہ سمجھیے کہ فریدی کی بیوی ان کی بیوی ہے۔ بیوی؟ شہناز چونک کر بولی۔ میں نے سنا ہے کہ انہوں نے شادی ہی نہیں کی۔ میرے جس دوست نے ان کا پتہ بتایا تھا، اسی سے ان کی بتیری عجیب و غریب عادتوں کے متعلق بھی معلوم ہوا تھا۔ فریدی مسکرانے لگا۔ عجیب و غریب عادتوں سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ حمید بولا۔ یہی کہ وہ عام آدمیوں سے بالکل الگ تھلگ ہیں، شہناز نے کہا۔ غالباً اس سے آپ کا یہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ فریدی صاحب کے سر پر دو سینگ ہیں، ایک سونڈ ہے اور کان سرے سے ہیں ہی نہیں۔ حمید ہنس کر بولا، تعجب ہے کہ آپ انہی کے گھر میں بیٹھ کر اس طرح ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ شہناز ترش روحی سے بولی اور فریدی مسکرانے لگا۔ آپ فریدی سے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ فریدی نے کہا۔ آخر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ شہناز برا سا منہ بنا کر بولی، میں نے تو آپ سے ہرگز یہ نہیں پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ امیر نے پھر کہکا لگایا، میں آپ لوگوں کو اتنا بد اخلاق نہیں سمجھتی تھی، شہناز بھرائی ہوئی آواز میں بولی، آپ لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ میں کس قدر پریشان ہوں۔ آپ خواہ مخواہ پریشان ہیں، میں اس بات کی گواہی دوں گا کہ حادثے کے وقت آپ میرے ساتھ تھی، فریدی نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کی گواہی کی کیا وقت ہو سکتی ہے، یوں تو دو چار جھوٹے گواہ بھی بنائے جا سکتے ہیں، شہناز نے بے بسی سے کہا۔ حمید پھر ہنسنے لگا۔ فریدی نے اسے گھور کر دیکھا۔ اچھا چھوڑی ان باتوں کو، کچھ چائے وغیرہ پیجیے، فریدی نے کہا اور نوکر کو بلا کر چائے لانے کے لیے کہا۔ کیا فریدی صاحب آپ کے کوئی عزیز ہیں، شہناز متعجب ہو کر بولی۔ آپ کی بے تکلفی سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے۔ جی نہیں، بلکہ میں خود فریدی ہوں، فریدی نے مسکرا کر کہا۔ ارے آپ، شہناز گھبرا کر کرسی سے اٹھتی ہوئی بولی۔ ہاں ہاں آپ اٹھ کیوں گئی، بیٹھیے، فریدی نے مسکرا کر کہا۔ اور یہ سارجنٹ حمید ہیں، میرے اسسٹنٹ اور بہترین دوست۔ شہناز کبھی حمید کی طرف دیکھتی تھی اور کبھی فریدی کی طرف۔ معافی چاہتی ہوں، ابھی ابھی میں آپ کے ساتھ بڑی گستاخی سے پیش آئی تھی، اور اس کی وجہ محض لا علمی ہے، شہناز شرمندگی کے لہجے میں بولی۔ کوئی بات نہیں، ہمارا پیشہ ہی ایسا ہے، فریدی مسکرا کر بولا۔ مجھے سخت شرمندگی ہے، شہناز بولی، لیکن کل آپ نے اپنا کوئی اور نام بتایا تھا۔ میں نے غلط نہیں بتایا تھا، میرا پورا نام احمد کمال فریدی ہے، لوگ صرف فریدی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور حمید نے بھی اپنا نام غلط نہیں بتایا تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ آپ بوڑھے نہیں تو ادھیڑ عمر ضرور ہوں گے، مگر آپ تو، شہناز نے کہا۔ آپ ٹھیک سمجھی تھی، یہ اس وقت بیس بدلے ہوئے ہیں، حمید جلدی سے بولا۔ فریدی ہنسنے لگا۔ کیا واقعی، شہناز حیرت سے بولی۔ فریدی مسکرا کر حمید کی طرف دیکھنے لگا، اس کی آنکھیں کہہ رہی تھی، میاں حمید مطمئن رہو، تمہاری محبوبہ مجھے قطعی پسند نہیں آئی۔ اتنے میں چائے آ گئی، تینوں چائے پینے لگے۔ میں کیا بتاؤں کہ اس وقت مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے، خدا نے اگر میرے اوپر مصیبت ڈالی تو اسے بچاؤ کا انتظام بھی پہلے ہی کر دیا، شہناز چائے کی پیالی رکھتی ہوئی بولی۔ آپ مطمئن رہیے، آپ کو کوئی کچھ نہ کہے گا، حمید بولا۔ ہاں ذرا یہ بتائیے، لیکن ٹھیک بتائیے گا، کہ رام سنگھ یعنی قمر صاحب کو آپ کب سے جانتی ہیں، فریدی نے کہا۔ باہودہ میں آپ سے سچ کہتی ہوں کہ کل شام کے علاوہ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ اس سے آپ کا تعارف کس نے کرایا تھا، فریدی نے پوچھا۔ لیڈی سیتا رام نے، شہناز نے کہا۔ لیڈی سیتا رام مجھے اچھی طرح جانتی ہیں، میں ان کی چھوٹی بہن کا ٹیوشن کرتی تھی، جب میں کل شام کو الگچنو پہنچی تو یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ لیڈی سیتا رام نے مجھے بھی اسی میز پر بلایا، وہی اس سے تعارف ہوا۔ لیڈی سیتا رام کو تھوڑی دیر بعد اچانک کوئی کام یاد آ گیا، وہ جلد ہی واپس آ جانے کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ مجھے حمید صاحب کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ انہوں نے مجھ سے الگچنو میں ملنے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے میں وہیں قمر صاحب کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ پھر کچھ دیر بعد ناچ شروع ہوا، لیڈی سیتا رام اس وقت تک نہیں لوٹی تھی۔ ہمارے حمید صاحب بھی نادارت تھے، میں سوچ رہی تھی کہ کیا کروں، کہ قمر صاحب نے ناچنے کی درخواست کی، دل تو نہیں چاہتا تھا مگر اخلاقاً ناچنا ہی پڑا۔ اچھا دوسرے راؤنڈ میں جو عورت اس کے ساتھ ناچ رہی تھی وہ کون تھی، فریدی نے کہا۔ لیڈی سیتا رام، وہ شاید پہلے ہی راؤنڈ کے درمیان واپس آ گئی تھی، شہناز نے کہا۔ اچھا تو وہی لیڈی سیتا رام تھی، فریدی نے کہا۔ وہ تو بالکل جوان ہے، اور سیتا رام کی عمر 60 سے کسی طرح کم نہ ہوگی، یہ ان کی دوسری بیوی ہیں، ابھی 3 سال ہوئے ان کی شادی ہوئی ہے۔ جس لڑکی کو آپ پڑھاتی ہیں اس کی کیا عمر ہے، زیادہ سے زیادہ 15 سال، کیا وہ بھی یہی رہتی ہے؟ جی ہاں، لیڈی سیتا رام اسے اپنے ساتھ رکھتی ہے۔ سر سیتا رام اور لیڈی سیتا رام کے تعلقات کیسے ہیں؟ میرے خیال سے تو آپس میں بنتی نہ ہوگی، فریدی نے آہستہ سے کہا۔ بظاہر تو ایسی کوئی بات نہیں معلوم ہوتی، تقریباً 1 سال تک میں ان کے یہاں آتی جاتی رہی ہوں، اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پولیس کو اس کی اطلاع کیسے ملی کہ آپ اس کے ساتھ ناچ رہی تھی، کیا الگچنو میں کوئی اور بھی شناسا موجود تھا، فریدی نے کہا۔ میرے خیال سے تو آپ دونوں اور لیڈی سیتا رام کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، یا ممکن ہے کوئی رہا بھی ہو، لیکن مجھے اس کی اطلاع نہیں۔ آپ نے پولیس کو بیان دیتے وقت یہ بتایا تھا یا نہیں کہ لیڈی سیتا رام عرصہ تک مقتول کے ساتھ رہی، فریدی نے کہا۔ مقتول، شہناز کیوں کر بولی، تو کیا قمر صاحب کو قتل کیا گیا ہے؟ لیکن اخبارات میں تو ان کی خودکشی کی خبر شائع ہوئی ہے، ممکن ہے ایسا ہی ہو؟ فریدی نے لاپرواہی سے کہا، ہاں آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، میں دراصل پولیس کو یہ بتانا بھول گئی کہ لیڈی سیتارام بھی قمر صاحب کے ساتھ تھی، شہناز نے کہا، میں ابھی اس کی اطلاع پولیس کو دے دوں گی۔ نہیں اب اس کی ضرورت نہیں، اب آپ پولیس کو کوئی اور بیان نہ دیجیے گا، میں ابھی کوتوالی جا کر سب معاملات ٹھیک کر لوں گا، آپ قطعی محفوظ ہیں۔ فریدی نے کہا، کس زبان سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ شہناز نے کہا، شکریہ وغیرہ کی ضرورت نہیں، حمید نے منہ بنا کر کہا، یہ اپنے ہی آدمی ہیں۔ کیا کہا، آدمی؟ فریدی نے بناوٹی غصے سے کہا۔ جی نہیں آفیسر، حمید نے سنجیدگی اور گھبراہٹ کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ شہناز ہنسنے لگی۔ شہناز غائب۔ شہناز کے چلے جانے کے بعد فریدی اور حمید دونوں کوتوالی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کی کار تیزی سے شہر کی سڑکیں طے کر رہی تھی۔ کیوں بھائی حمید، شہناز سے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ فریدی نے کہا۔ یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں اور کس حیثیت سے؟ حمید بولا، عاشق کی حیثیت سے نہیں پوچھ رہا ہوں، بلکہ سارجنٹ حمید کی حیثیت سے پوچھ رہا ہوں۔ تو میرا جواب یہ ہے کہ میں اس کے لیے کسی حالت میں بھی سارجنٹ حمید نہیں ہو سکتا، اور اگر رام سنگھ کے قتل میں اسی کا ہاتھ ہو تو؟ فریدی نے کہا، تب بھی میں صرف حمید رہوں گا، حمید نے سنجیدگی سے کہا۔ شاباش اے مجنو کے بھائی، خدا تم پر رحم کرے، فریدی نے ہنس کر کہا، اگر یہی بات ہے تو مجبوراً مجھے تم کو اس کیس سے الگ ہی رکھنا پڑے گا۔ فریدی نے کہا، تو آپ کو یہ کیس ملا ہی کب جاتا ہے؟ کوئی ایسا خاص کیس نہیں، رام سنگھ ایک عادی مجرم اور قاتل تھا، جب بھی پولیس کے ہتھے چڑھتا اسے پھانسی ضرور ہو جاتی۔ میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں کوئی زیادہ چھان بین نہ کی جائے گی، لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اخبارات میں خودکشی کا واقعہ کیوں شائع ہوا ہے، جبکہ آپ پورے دلائل کے ساتھ اسے قتل ثابت کر چکے ہیں۔ یہ سب اسی بوڑھے سب انسپکٹر کی شرارت ہے، اور وہ دراصل اپنی کارگزاری دکھا کر ترقی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ دو تین دن کے بعد وہ اپنے طریقے پر اس بات کو پبلک کے سامنے لائے گا کہ مرنے والا کسی ریاست کا راجکمار نہیں بلکہ مشہور بدماش رام سنگھ تھا، اور اس نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے قتل کیا گیا ہے۔ خیر مجھے کیا، اس طرح اس کا بھلا ہوتا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ نے جس وقت اپنے دلائل پیش کیے تھے وہاں ہوٹل کا مینیجر بھی تو موجود تھا، حمید نے کہا۔ تو اس سے کیا ہوتا، اس کا منہ نہایت آسانی سے بند کیا جا سکتا ہے، میرا خیال سے تو سب انسپکٹر کی صرف ایک ہی دھمکی کافی ہوئی ہوگی۔ خیر اگر ایسا ہے تو میں ان بوڑھے میاں سے سمجھ لوں گا، حمید نے فون جوڑتے ہوئے کہا۔ اس کی ضرورت ہی کیا ہے، فریدی نے آہستہ سے کہا، اور کوتوالی کے پھاٹک میں داخل ہونے کے لیے کار گھمائی۔ بوڑھا سب انسپکٹر سنہا کوتوالی میں موجود تھا، اور وہ نوجوان سب انسپکٹر بھی جو واردات کی رات میں انسپکٹر سنہا کے ساتھ تھا۔ فریدی صاحب، آپ کی رات والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، انسپکٹر نے جھیل مٹاتے ہوئے کہا، میں اسے خودکشی ہی سمجھتا ہوں۔ ممکن ہے آپ ہی کی رائے درست ہو، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، فریدی نے خوش اخلاقی سے جواب دیا۔ نہیں خیر میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، سنہا نے کہا، لیکن آپ نے تحقیقات کے سلسلے میں غلط آدمی کو منتخب کیا ہے، فریدی نے سگار پھلگاتے ہوئے کہا۔ میں سمجھا نہیں، سنہا بولا۔ جس وقت یہ واردات ہوئی شہناز میرے ساتھ ناچ رہی تھی اور آخر تک میرے ہی ساتھ رہی، پہلے راؤنڈ میں وہ ضرور رام سنگھ کے ساتھ ناچی تھی، لیکن کمر ہی سمجھ کر اس سے پہلے کبھی اس نے اسے دیکھا بھی نہ تھا۔ تب تو واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، سنہا نے جواب دیا۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ بیچاری بہت پریشان ہے، فریدی نے کہا۔ ہاں یہ تو بتائیے کہ اس بات کا آپ کو کس طرح علم ہوا کہ شہناز رام سنگھ کے ساتھ ناچ رہی تھی، اور اس کے ساتھ ناچنے والی دوسری عورت کون تھی؟ دوسری کے متعلق تو میں کچھ نہیں جانتا، سنہا نے جواب دیا، اور بعض وجوہات کی بنا پر یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ شہناز کے متعلق اطلاع دینے والا کون ہے۔ خیر میں اس کے لیے آپ کو مجبور نہ کروں گا، میں تو اس وقت میں شہناز کی طرف سے صفائی پیش کرنے کے لیے آیا تھا، فریدی نے کہا۔ اس کی طرف سے آپ مطمئن رہیے، سنہا نے اٹھتے ہوئے کہا، میں اب معافی چاہتا ہوں، ایک ضروری کام سے مجھے باہر جانا ہے۔ ضرور ضرور، فریدی نے اٹھ کر اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ سنہا چلا گیا، نوجوان سب انسپکٹر ابھی تک خاموش بیٹھا تھا۔ فریدی اس کی طرف مخاطب ہوا، کہیے داروغہ جی، کیا آپ ابھی حال ہی میں یہاں آئے ہیں؟ جی ہاں۔
ٹریننگ لے کر آئے ہوئے اب اسے 6 ماہ ہوئے ہیں. ابھی تو کام ہی سیکھ رہا ہوں. آپ ترقی کریں گے. آپ کی بلند اور کشادہ پیشانی پکار پکار کر آپ کی ذہانت کا اعلان کر رہی ہے. فریدی نے مسکرا کر کہا, لیکن اس لائن میں ترقی کرنے کے لیے تھوڑی سی چال بازی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اب سنہا صاحب ہی کو لے لیجیے, کتنی ہوشیاری اور احتیاط سے کام لے رہے ہیں کہ ابھی تک اس بات کا بھی اعلان نہیں کیا کہ مقتول راج کمار نہیں بلکہ مشہور بدماش رام سنگھ ہے. اگر یہ اس کیس میں کامیاب ہو گئے تو ان کا سرکل انسپیکٹر ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں. اگر آپ لوگوں کی عنایت کے ساتھ نہیں تو میرا ترقی کرنا مشکل نہ ہوگا. رضوان سب انسپیکٹر نہایت شہادت مندی سے بولا, بھائی میرے لائق جو خدمت ہے اس کے لیے ہر وقت تیار ہے. مجھے نہ جانے کیوں آپ سے کس انسیت کی ہو گئی ہے. لیجیے سگار پیجیے, دیدی نے سگار کا ڈبہ بڑھاتے ہوئے کہا. نوجوان سب انسپکٹر نے سلام کر کے ایک سگار لیا اور سلگا کر ہلکے ہلکے کش لینے لگا. نہ جانے کیوں میرا دل جا رہا ہے کہ اس کیس کی نجی طور پر تفتیش کروں اور کامیابی ہو جانے پر مشہور کر دوں کہ اس کی کامیابی کا سیرا آپ ہی کے سر ہے. نوجوان سب انسپکٹر کی بانچیں کھل گئی اور اس کے منہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا, ارے کیا نہیں واقعی نہ جانے کیوں میں آپ کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. میں یہ جانتا ہوں کہ یہ کیس سنہا صاحب کی ہٹ درمی کی وجہ سے محکمہ فراغ رسانی کے سپورٹ نہ کیا جائے گا اور میرا دل بھی چاہتا ہے کہ اس کی تفتیش کروں, لہٰذا اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ نجی تفتیش کے بعد مجھے کسی نہ کسی کے سر اس کی کامیابی کا سہرا ضرور باندھنا پڑے گا. اس لیے میں یہی سوچتا ہوں کہ وہ آپ ہی کیوں نہ ہوں. ارے صاحب اگر ایسا ہو تو کیا کہنا, میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تو صبر کروں گا. نوجوان انسپکٹر بولا, لیکن اس کے لیے رازداری شرط ہے. پریدی نے کہا, اور ابھی تک تو یہی پتہ نہیں چل سکا کہ شہناز کے متعلق بتلاؤ کرنے والا کون ہے. آپ مطمئن نہیں ہیں, میں کسی سے اس کا تذکرہ نہ کروں گا. نوجوان سب انسپکٹر نے کہا, اور شہناز کے متعلق اطلاع دینے والی ایک عورت ہے. وہ کون عورت ہے؟ فریدی نے جلدی سے پوچھا. لیڈی سیتارام. نوجوان سب انسپکٹر نے آہستہ سے کہا, کل آپ کے چلے جانے کے بعد وہ ہمیں ارلنگٹن میں ملی تھی. بہت خوب. اچھا اس کا تذکرہ سنہا صاحب سے نہ کیجیے گا, میں آپ سے لوں گا. فریدی نے اٹھتے ہوئے کہا. ہاں میں آپ کا نام پوچھنا تو بھول ہی گیا, مجھے جگدیش کمار کہتے ہیں. سب انسپکٹر نے اٹھ کر ہاتھ ملاتے ہوئے کہا. اچھا جگدیش صاحب گھبرائیے نہیں, پولیس کے بڑے عہدے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. فریدی نے کہا اور حمید کو لے کر باہر چلا گیا. کہو برخوردار کیسی رہی؟ فریدی نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا. بھائی آپ کو گھسنا بھی خوب آتا ہے, حمید ہنس کر بولا. فریدی ہنسنے لگا. آپ کہاں چل رہے ہیں؟ حمید نے پوچھا. سول سرجن کے وہاں. فریدی نے کہا, کیوں وہاں کیا کرنا ہے؟ رشوت دے کر اپنے لیے 1 ماہ کی چھٹی کے لیے میڈیکل سرٹیفکیٹ دوں گا. فریدی نے کہا. یہ کیوں؟ حمید نے حیرت سے کہا. میں کتوں کی نمائش دیکھنے باہر جا رہا ہوں, اپنے کچھ عمدہ قسم کے کتے بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا. فریدی نے کہا. لیکن آپ تو نجی طور پر اس کیس کی تفتیش کرنے جا رہے تھے. حمید نے حیرت سے کہا. میرے خیال سے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں, اصلی مقصد تو شہناز کو بچانا تھا تو وہ پورا ہو گیا. تعجب ہے کہ آپ ایسا کہہ رہے ہیں. اگر آپ کو اس پر یقین ہے کہ سنہا سچ مچ شہناز کا پیچھا چھوڑ دے گا, اگر ایسا تھا تو اس نے لیڈی سیتارام کا نام کیوں چھپایا؟ اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صفائی دے دینے کے بعد بھی شہناز پر شبہ کر رہا ہے. نہیں کچھ بھی ہو میرا جانا ضروری ہے, میں نمائش کے منتظم سے وعدہ کر چکا ہوں. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ نمائش ختم ہوتے ہی فوراً واپس آ جاؤں, ریجی نے کہا. خیر صاحب جائیے, آپ بھلا میرے لیے کیوں تکلیف کرنے لگے؟ جانتے ہیں نا کہ شہناز میری دوست ہے, حمید نے منہ کھلا کر کہا. بس بگڑ گئے؟ ریجی نے کہا. تم تو ہو نرے گھامڑ, آخر اتنی جلدی کون سی آفت آ جائے گی؟ میرے جانے کے بعد سر سیتارام کے گھر کی نگرانی کرتے رہنا. اچھا چلو شہناز کو بھی لگے ہاتھوں کچھ ہدایات دیتا چلوں. جی بس رہنے دیجئے, ہم لوگوں کا فکر نہ کیجئے, خدا آپ کے کتوں کو سلامت رکھے, حمید نے منہ بنا کر کہا. آپ گدھے ہیں, فریدی نے کہا کر کار شہناز کی طرف موڑ. شہناز بیلی روڈ پر ایک چھوٹے سے انگریزی وضع کے خوبصورت مکان میں رہتی تھی.
اس وقت وہاں نہ جانے کیوں اچھی خاصی بھیڑ لگی ہوئی تھی. شناز کی بوڑھی ملازمہ ہاتھ نچا نچا کر لوگوں سے باتیں کر رہی تھی. کیا بات ہے؟ حمید نے کار سے اتر کر اس سے پوچھا. ارے صاحب نہ جانے کیا ہو گیا, وہ ہانپتی ہوئی بولی. کیا ہو گیا؟ حمید نے حیرت سے کہا. ابھی مس صاحب یہاں کھڑی تھی, میں وہاں برامدے میں دیکھ رہی تھی, اچانک ایک موٹر یہاں آ کر رکی, اس پر سے دو آدمی اترے اور انہوں نے مس صاحبہ کو اٹھا کر موٹر میں ڈال دیا اور موٹر یہ جا وہ جا نہ جانے کہاں غائب ہو گئی. ہائے اب کیا ہوگا, ملازمہ روتی ہوئی بولی. موٹر کدھر گئی؟ فریدی نے جلدی سے کہا. اور کتنی دیر ہوئی موٹر کا رنگ کیسا تھا؟ مشکل سے 15-20 منٹ ہوئے ہوں گے, ملازمہ نے دکھن کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا. موٹر اس طرف گئی ہے. موٹر کا رنگ کتھئی تھا, بالکل نئی معلوم ہوتی تھی. حمید جلدی کرو, فریدی نے کار میں بیٹھ کر کار اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا. فریدی کی کار تیزی سے دکن کی طرف جا رہی تھی. یہ تو بہت برا ہوا, فریدی نے کہا. حمید غصے میں ہونٹ چبا رہا تھا. وہ دونوں گھنٹوں سڑکیں ناپتے پھرے لیکن کتھئی رنگ کی نئی کار کہیں نہ دکھائی دی. صبر کرو میاں حمید, اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں, فریدی نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا. نمک چھڑکیے زخموں پر, حمید نے برا سمو بنا کر کہا. بس چہکنا بھول گئے, ابھی تو آئے جناب چکر میں. اچھا اب سول سرجن کے یہاں چلنا چاہیے, فریدی نے کہا. مجھے تو آپ یہی اتار دیجئے, جب تک میں اس کار کو تلاش نہ کر لوں گا مجھے چین نہ آئے گا, حمید نے کہا. احمق ہوئے ہو, اس شہر میں کتھئی رنگ کی درجنوں کاریں ہوں گی. کیا چیف انسپکٹر کی کار کتھئی رنگ کی نہیں؟ اس طرح بھی کہیں سراغ ملا کرتا ہے. پھر بتائیے میں کیا کروں, حمید نے بے بسی سے کہا. مجھے فی الحال جانے دو اور خود سیتارام کی کوٹھی کی نگرانی کرتے رہو, مگر خبردار کوئی حماقت نہ ہونے پائے. واپسی پر مجھے مکمل رپورٹ دینا اور سیتارام کی کوٹھی کے اندر جانے کی کوشش نہ کرنا. یلو ڈنگو سر, سیتارام شہر کے معزز آدمیوں میں سے تھا. وہ بے پناہ دولت کے مالک تھے. ان کی عمر 55 یا 60 کے لگ بھگ رہی ہوگی. 50 سال کی عمر میں ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا. وہ لاول تھے, پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہ تھی. بیوی کے مرنے کے کچھ دن بعد تک وہ جی عید یہ رہے کہ دوسری شادی کسی حال میں نہ کریں گے, لیکن آخرکار ان کا دل ان کے قرض خواہ کی جوان لڑکی پر آ ہی گیا اور انہوں نے اس کے ساتھ شادی کر لی. یہی لڑکی موجودہ لیڈی سیتا رام تھی. اس کے ساتھ اس کی چھوٹی بہن کو مودنی بھی رہ رہی تھی. سر سیتا رام اسے اعلیٰ تعلیم دلا رہے تھے. سر سیتا رام کے ساتھ ان کا بھتیجا سرندر کمار بھی رہتا تھا, جو 3 سال قبل انگلینڈ سے ایم اے کی ڈگری لے کر واپس آیا تھا. یہ ایک وجی اور تندرست نوجوان تھا. سر سیتارام اسے بیٹوں کی طرح عزیز رکھتے تھے. عموماً دیکھا گیا ان کے پاس تقریباً 60-70 کتے رہے ہوں گے اور سب اپنی مثال آپ. دنیا کی کوئی مشہور نسل نہ رہی ہوگی جس کا ایک آدھ جوڑا ان کے پاس نہ ہو. شہر میں وہ کتوں کے اسپیشلسٹ سمجھے جاتے تھے. اس لائن میں ان کے تجربہ کاری کا یہ عالم تھا کہ محض کتوں کی آواز سن کر اس کی نسل کے بارے میں پورے پورے لیکچر دے ڈالتے تھے. امیر نے ان ساری باتوں کا پتہ لگا لیا تھا. اسے رہ رہتا فریدی پر غصہ آ رہا تھا. وہ اس کی پریشانیوں کی پرواہ کیے بغیر کتوں کی نمائش میں حصہ لینے کے لیے بمبئی چلا گیا, لیکن وہ کر ہی کیا سکتا تھا. فریدی بہرحال اس کا آفیسر تھا. یہ اس کی شرافت اور نیک نفسی تھی کہ اس نے کبھی اسے اپنا ماتحت نہیں سمجھا. حمید دن میں کئی بار سر سیتارام کی کوٹھی کا چکر لگاتا لیکن بے سود کسی قسم کا کوئی سراغ نہ ملا. اسے سب سے بڑی پریشانی شہناز کی وجہ سے تھی, ورنہ بلا وہ کیوں خواہ مخواہ اپنا وقت برباد کرتا. معلوم نہیں وہ کہاں اور کس حال میں ہوگی. اس دوران میں فریدی کی طرف سے میدان صاف دے کر انسپکٹر سنہا نے بھی نئے نئے گل کھلانے شروع کیے. ایک دن اخبارات میں خبر دیکھنے میں آئی کہ الگ چنو میں خودکشی کرنے والا کوئی راج کمار نہیں بلکہ مشہور عورت فروش رام سنگھ تھا. پھر دوسرے دن اخبار والے چیخ رہے تھے کہ رام سنگھ نے خودکشی نہیں کی تھی بلکہ اس کو کسی نے قتل کر دیا تھا, اور ساغری سراغ رسانی کا سہرا انسپکٹر سنہا کے سر باندھا جا رہا تھا. اخبارات دل کھول کر اس کی تاریخوں کے پل باندھ رہے تھے. یہ سب دیکھ کر حمید کا خون کھولنے لگا. وہ کوتوالی پہنچا. اتفاقاً انسپکٹر سنہا سے جلد ہی مٹھ بھیڑ ہو گئی. کہیے حمید صاحب, مزاج تو اچھے ہیں؟ انسپکٹر سنہا نے مسکرا کر کہا. جی ہاں کافی اچھے, حمید نے منہ بنا کر کہا. ہمارے مزاج اچھے نہ ہوتے تو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا. آپ کچھ پریشان معلوم ہوتے ہیں, سنہا نے کہا، میں کیا کروں، مجبوراً شہناز کا وارنٹ گرفتاری جاری کرنا پڑا۔ وارنٹ گرفتاری؟ حمید چونک کر بولا، کیا مطلب؟ جی ہاں، وہ بہت عیار عورت معلوم ہوتی ہے۔ کیا بکواس ہے، حمید نے جلا کر کہا، اسے تو کچھ لوگ زبردستی پکڑ لے گئے۔ سنہا ہنسنے لگا، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے حمید میاں، میں نے بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ سنہا نے کہا، کیا مطلب؟ حمید نے کہا، اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ لوگ اسے زبردستی پکڑ لے گئے؟ نہیں، لیکن ہم لوگ ٹھیک اس وقت پہنچے تھے جب اس کی نوکرانی مکان کے سامنے کھڑی شور مچا رہی تھی۔ تو پھر معاملہ صاف ہے، سنہا نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، شہناز نے بڑا عمدہ پلاٹ بنایا، ایک طرف اس نے آپ لوگوں سے اپنی صفائی دلوائی اور دوسری طرف اپنی بے گناہی کا اور زیادہ یقین دلانے کے لیے اس طرح غائب ہو گئی، بھئی بلا کی عیار عورت نکلی۔ اس طرح پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ میں اور فریدی صاحب بھی اس قتل میں شریک ہیں، کیونکہ وہ آخر تک ہمارے ساتھ رہی تھی۔ حمید نے غصے سے کہا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی گواہی غلط ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس نے آپ لوگوں کو بھی دھوکا دیا ہو۔ سنہا نے کہا، یہ قطعی ناممکن ہے۔ ہو سکتا ہے، سنہا نے آہستہ سے کہا اور اپنی میز پر رکھے ہوئے کاغذات الٹنے پلٹنے لگا۔ حمید غصے میں اپنے ہونٹ چبا رہا تھا، وہ تھوڑی دیر تک یوں ہی بیٹھا رہا، پھر خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل آیا۔ شام ہو رہی تھی، بازار میں کافی بھیڑ ہو گئی تھی، حمید بری طرح الجھ رہا تھا۔ اس وقت سنہا سے گفتگو کرنے کے بعد اس کا موڈ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ دل بہلانے کے لیے وہ ایک ریستوران میں چلا گیا، تھوڑی دیر تک بیٹھا چائے پیتا رہا، لیکن وہاں بھی دل نہ لگا۔ ریستوران سے نکل کر وہ فٹ پاتھ پر کھڑا ہو گیا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ دفتر اس نے ایک ٹیکسی رکوائی، اس پر بیٹھ کر سر سیتارام کی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ کوٹھی سے ایک فرلانگ ادھر ہی اس نے ٹیکسی رکوائی اور وہاں سے پیدل چلتا ہوا کتابوں کی ایک دکان پر آیا۔ یہاں اس کے اور کوٹھی کے درمیان میں صرف سڑک حائل تھی۔ وہ بظاہر کاؤنٹر پر لگی ہوئی کتابیں الٹ پلٹ رہا تھا کہ اس کی نگاہیں کوٹھی کے پائیں باغ کے فاٹک کی طرف لگی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سیتارام ایک کتھئی رنگ کے اسپینل کتے کی زنجیر تھامے کوٹھی سے برآمد ہوئے۔ یہ ان کی سیر کا وقت تھا، ان کی عادت تھی کہ وہ روزانہ شام کو اپنے کسی چہیتے کتے کو ہمراہ لے کر ہوا خوری کے لیے پیدل لانس گارڈن تک جایا کرتے تھے۔ امید انہیں جاتا ہوا دیکھتا رہا، اس نے جلدی سے ایک کتاب خریدی اور سیتارام کے پیچھے چل پڑا۔ سیتارام بڑھاپے کی سرحدوں میں ضرور قدم رکھ چکے تھے، لیکن اس کے قوا ابھی تک کافی مضبوط معلوم ہوتے تھے۔ چہرہ داڑھی اور مونچھوں سے قطعی آزاد تھا، بڑے ہوئے چہرے پر پتلے پتلے ہونٹ کچھ عجیب سے معلوم ہوتے تھے، کنپٹی اور آنکھوں کے درمیان بے شمار چکنے تھی، نچلا جبڑا چہرے کے اوپری حصے کی بنسبت زیادہ بھاری تھا۔ ان کی چال میں ایک عجیب قسم کی شان پائی جاتی تھی جس میں غرور کی آمیزش زیادہ تھی، یا پھر ان میں یہ انداز 25 سال تک فوجی زندگی بسر کرنے کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہو۔ ویسے وہ کافی سلیق اور ملنسار مشہور تھے، حمید انہیں کئی بار دیکھ چکا تھا، انہیں ایک خطرناک آدمی سمجھنے لگا تھا۔ علم القافیہ کے ماہرین کی طرح وہ بھی اسی پر ایمان رکھتا تھا کہ بھاری جبروں کے لوگ عموماً ظالمانہ رجحانات کے مالک ہوتے ہیں۔ نہ جانے کہ اس کا دل بار بار کیا اٹھتا تھا کہ رام سنگھ والے معاملے میں ان حضرت کا ہاتھ ہے اور شناخت کو غائب کرا دینے کے ذمہ دار بھی یہی ہیں۔ حمید برابر سیتارام کا تعاقب کیا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لارنس گارڈن پہنچ گئے۔ چند میں ٹہلتے رہنے کے بعد وہ ایک بینچ پر بیٹھ کر سستانے لگے۔ حمید بھی کچھ دور ہٹ کر ایک بینچ پر بیٹھ کر نئی خریدی ہوئی کتاب کے ورق الٹنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح سیتارام سے جان پہچان پیدا کرے۔ اچانک گرانٹ کی آواز سنائی دی اور ایک پیلے رنگ کا خوفناک کتا مہندی کی باڑ پھلنگتا ہوا سیتارام کے کتے پر جھپٹ پڑا۔ اس نے ان کے کتے کو 2-3 پٹخنیاں دی اور اس کی گردن دبا کر بیٹھ گیا۔ سیتارام کے کتے نے سہم کر آواز بھی نکالنی چھوڑ دی تھی۔ سیتارام بینچ پر کھڑے ہو کر چیخ رہے تھے، اے ہٹو ہٹو ڈنگو کے بچے، ایک آدمی مہندی کی باڑ کی طرف سے کہتا ہوا کودا۔ اس نے چپٹ کر پیلے کتے کے پٹے پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس کی گرفت سے آزاد ہوتے ہی سیتارام کا کتا بھاگ کر بینچ کے نیچے دبک گیا۔ نوارد ایک عجیب الخلقت آدمی معلوم ہوتا تھا، دیکھنے میں وہ کافی مہذب معلوم ہوتا تھا، لیکن چہرے سے بلا کی عیاری اور مکاری ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کے سرخ و سفید چہرے پر گہرے رنگ کی فرنچ کٹ داڑھی بڑی عجیب لگ رہی تھی، لیکن اس میں بے ڈھنگا بند نہیں تھا۔ آنکھوں پر بغیر فریم کا سبک سا چشمہ تھا مونچھیں باریک اور نوکیلی تھی، جسم کی سانس چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ کڑی محنت کا عادی ہے۔ اس نے سیاہ رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، مجموعی حیثیت سے وہ کسی اونچی سوسائٹی کا فرد معلوم ہوتا تھا۔ جناب والا، مجھے ندامت ہے، اس نے بکھرے ہوئے پیلے کتے کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ مگر اتنا خوفناک کتا، آپ اسے اس طرح آزاد کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ سر سیتا رام نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ آپ ایک بھاری جرم کر رہے ہیں۔ جرم؟ اجنبی نے چونک کر کہا۔ بھلا اس میں جرم کی کیا بات ہے؟ ایسے خطرناک کتے کو آزاد چھوڑ دینا جرم نہیں تو اور کیا ہے؟ سر سیتا رام تشی سے بولے۔ یا پھر شاید آپ اس کی نسل سے ناواقف ہیں، یہ افریقی نسل کا یلو ڈنگو ہے، بازوں کا یہ شیر اور چیتے سے بھی لڑ لیتا ہے۔ یہ آپ کو ملا کہاں سے اور یہاں کی آب و ہوا میں اب تک کیسے ہے؟ اجنبی سر سیتا رام کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ دفتن اس کا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا۔ وہ ارے میری قسمت، وہ تقریباً چیخ کر بولا، سارے ملک میں آپ ہی مجھے کتوں کے معاملے میں اتنے تجربہ کار نظر رہے ہیں، مجھے آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی ہے، اور مجھے خود حیرت ہے کہ یہ کتا یہاں کی آب و ہوا میں کس کے پاس تھا اور یہاں زندہ کیسے رہا۔ کیا مطلب؟ سر سیتا رام نے چونک کر کہا۔ تو کیا یہ کتا آپ کا نہیں ہے؟ جی نہیں، یہ بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے مجھ تک پہنچا ہے، اجنبی نے اپنے پائپ میں تمباکو بھرتے ہوئے کہا۔ سر سیتا رام توجہ دلچسپی کے ساتھ اجنبی کو دیکھ رہا تھا۔ حمید کا دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا کیونکہ وہ اس کتے کو پہچانتا تھا۔ تین چار دن کے بعد اجنبی کہنے لگا، میں شکار کھیل کر واپس آ رہا تھا، میں نے ایک چلتی ہوئی ٹرین کے جانوروں کے ڈبے سے اس کتے کو کود کر باہر آتے دیکھا، ٹرین گزر گئی اور یہ بھاگتا ہوا میری طرف آ رہا تھا، میں نے کار روک دی اور اتر کر اسے پکڑ لیا، تب سے یہ میرے پاس ہے۔ لیکن یہ اتنی جلدی آپ کے قابو میں کیسے آ گیا؟ سر سیتا رام پلکے چپکاتے ہوئے بولے۔ او میرے لیے یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اجنبی مسکرا کر بولا۔ میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ افریقہ کے جنگلوں میں گزارا ہے، میں اس ذات کے کتوں کی نسنس سے واقف ہوں۔ اجنبی نے اپنے کتے کے گلے میں زنجیر ڈال کر اسے ایک بینچ کے پائے سے باندھ دیا اور سر سیتا رام کے کتے کو گود میں اٹھا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مجھے چھوٹی ذات کے اسپینل بہت پسند ہیں، اجنبی بولا۔ آپ بہت شوقین آدمی معلوم ہوتے ہیں، کیا آپ کے پاس اور کتے بھی ہیں؟ جی ہاں، سر سیتا رام مسکرا کر بولے، تقریباً 5 یا 6 درجن۔ 5-6 درجن؟ اجنبی چونک کر بولا۔ تب تو آپ واقعی بالکل میرے ہم مذاق ہیں۔ تو کیا آپ بھی؟ سر سیتا رام نے کہا۔ جی ہاں، اجنبی نے جواب دیا۔ آپ کی تعریف؟ سر سیتا رام نے کہا۔ اجنبی نے اپنا ملاقاتی کارڈ جیب سے نکال کر سر سیتا رام کے ہاتھ میں دے دیا۔ کرنل جی پرکاش، CVA۔ سر سیتا رام نے بلند آواز سے کارڈ پڑھا۔ اور آپ؟ اجنبی نے کہا۔ لوگ مجھے سر سیتا رام کے نام سے پکارتے ہیں۔ سر سیتا رام؟ اجنبی نے خوشی کے لہجے میں چیخ کر اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ بھلا پھر کیوں نہ ہو، آپ سے زیادہ کتوں کے بارے میں کون جان سکتا ہے؟ یہی تو میں کہوں، میں نے آپ کی تعریف ایک انگریز دوست سے افریقہ میں سنی تھی، اس اچانک ملاقات سے مجھے کتنی خوشی ہوئی ہے یہ میں نہیں بیان کر سکتا۔ آپ مجھے خواہ مخواہ شرمندہ کر رہے ہیں۔ ارے آپ بھلا کسی سے کم ہیں؟ سر سیتا رام نے منکسر المزاجی کے ساتھ کہا۔ کیا اس وقت میں افریقہ کے مشہور کروڑ پتی سے ہم کلام نہیں ہوں؟ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ یہاں بھی لوگ مجھے جانتے ہیں، اجنبی نے مسکرا کر کہا۔ ایک بار میرا ارادہ ہوا تھا کہ افریقہ کے ایک ہیرے کی کان کا حصہ دار ہو جاؤں، اسی دوران میں مجھے آپ کا نام معلوم ہوا تھا۔ باقی میں بہت خوش قسمت ہوں کہ آج آپ سے اس طرح ملاقات ہو گئی۔ اب دونوں گفتگو کرتے ہوئے بینچ پر بیٹھ گئے۔ حمید کی نظریں کتے پر جمی ہوئی تھی، اس نے ان دونوں کی گفتگو صاف سنی تھی۔ یہ کرنل پرکاش اسے حد درجہ پر اصرار آدمی معلوم ہو رہا تھا، ظاہر وہ کتاب پڑھ رہا تھا لیکن کنکھیوں سے بار بار اس کی طرف دیکھتا جا رہا تھا۔ دفتن ایک خیال اس کے دل میں پیدا ہوا، اسے آج ہی اطلاع ملی تھی کہ مقتول رام سنگھ کے کچھ ساتھی اس کے قاتل کی تلاش میں سرگرداں ہیں، تو کیا یہ اجنبی انہی میں سے کوئی ایک ہے؟ مگر یہ اسے کیسے مل گیا؟ کہیں اس کی آنکھیں سے دھوکا تو نہیں دے رہی ہیں؟ مگر نہیں، وہ اسے ہزار میں پہچان سکتا ہے۔ حمید ادھر ان گتھیوں میں الجھ رہا تھا اور وہ دونوں نہایت انعماد اور گرم جوشی کے ساتھ گفتگو میں مشغول تھے، لیکن ان کی آواز اب زیادہ صاف نہیں سنائی دے رہی تھی۔ حمید پھر الجھن میں پڑ گیا۔ ان دونوں میں ابھی ابھی ملاقات ہوئی تھی اور اتنی جلدی یہ رازداری کیسی، یہ سرگوشیاں کیسی؟ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے دونوں برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ تھوڑی دیر تک دونوں آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے، پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا کرنا صاحب، اب چلنا چاہیے، واقعی آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ سر سیتارام نے کنور پرکاش سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا. تو پھر کل آپ آ رہے ہیں نا؟ ضرور ضرور. میرے لیے یہ خوش نصیبی کم نہیں کہ خلاف توقع یہاں اتنی اچھی سوسائٹی مل گئی، کرنل پرکاش نے ہنستے ہوئے کہا. دونوں اٹھ کر باغ کے باہر آئے. حمید اب سیتارام کی بجائے کرنل پرکاش کا تعاقب کر رہا تھا. اسے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ کرنل پرکاش اور لنکشنو نے ہوٹل کے انہی کمروں میں ٹھہرا ہوا ہے جن میں مقتول رام سنگھ ٹھہرا ہوا تھا. اس کا شبہ یقین کی سرحدیں چھونے لگا. ضرور یہ شخص رام سنگھ جی کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے. اسے رہ رہ کر فریدی پر غصہ آ رہا تھا کہ ایسے وقت میں اسے تنہا چھوڑ کر خود سیر سپاٹے کرتا پھر رہا ہے. شہناز کی گمشدگی کا خیال اسے بری طرح بے چین کیے ہوئے تھا. یہ تو وہ کسی طرح سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ رام سنگھ کے قتل کی سازش میں وہ بھی شریک رہی ہے. اسے پورا پورا یقین تھا کہ وہ محض اسی لیے قید کی گئی ہے کہ پولیس اسی کو مجرم تصور کر کے قتل کی تلاش چھوڑ دے.
دوسری الجھن، واپسی پر حمید کو فریدی کا خط ملا. اس نے لکھا تھا، ڈیئر حمید، کیا بتاؤں کس مصیبت میں پھنس گیا. یہاں آتے ہی ملیریا میں مبتلا ہونا پڑا، ابھی تک بخار ہے، فی الحال سفر کے لائق نہیں. دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ میرا افریقی نسل کا یلو ڈنگو راستے میں کہیں ٹرین سے لاپتہ ہو گیا. یہاں آنے کا اصل مقصد یہی تھا کہ اسے نمائش میں شریک کروں. سخت پریشانی ہے، اسے تلاش کرانے کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کیا گیا ہے. تم بھی خیال رکھنا. شہناز کا سراغ ملا یا نہیں؟ مجھے اس کا خیال ہے، لیکن کیا کروں، سخت مجبور ہوں. اب معلوم ہوا کہ میں نے یہاں آ کر بھاری غلطی کی. فریدی. حمید نے خط پڑھ کر بیزاری سے ایک طرف ڈال دیا. یلو ڈنگوں کا معاملہ بالکل صاف ہو چکا تھا، لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ کرنل پرکاش ہے کون. اتنی مکاری اور عیاری اس نے آج تک کسی کے چہرے پر نہ دیکھی تھی جتنی کہ اس کرنل پرکاش کے چہرے پر نظر آتی تھی. اور وہ شرارت انگیز مسکراہٹ کتنی خطرناک تھی، اس کی مسکراہٹ اور اس بلی کی آنکھوں کی وحشیانہ چمک میں جس نے کوئی تازہ شکار پکڑا ہو کوئی مشترکہ سی چیز محسوس ہوتی تھی. اور وہ چیز خون کی پیاس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے. سوچتے سوچتے وہ اٹھ کر فریدی کی لائبریری میں آیا. چاروں طرف الماریاں ہی الماریاں کتابوں سے بھری نظر آ رہی تھیں. وہ ایک الماری کے قریب آ کر رک گیا، کچھ دیر تک کتابوں کا جائزہ لیتا رہا، پھر ایک کتاب نکالی جس کا نام جنوبی افریقہ کے کامیاب ہندوستانی تھا. کئی صفحات الٹنے کے بعد مطلب کی چیز مل گئی، وہ پڑھنے لگا. کرنل جی پرکاش، سی بی اے، جنوبی افریقہ کا کروڑ پتی، متعدد ہیروں کی کانوں کا حصہ دار، 1910 ہجری میں پر اسرار طریقے پر اپنی تجارت کو فروغ دینے لگا، نڈر اور بے باک، کئی بار چیتوں کے شکار میں بری طرح زخمی ہو چکا ہے. درندوں کے شکار کا شوق جنون کی حد رکھتا ہے. بتیرے خونخوار قسم کے کتے پال رکھے ہیں. کتوں کے متعلق معلومات میں جد تولا رکھتا ہے. گرمیوں کا موسم عموماً سوئٹزرلینڈ میں گزارتا ہے. زمانہ جنگ کی خدمات سے متاثر ہو کر سرکار انگلشیا نے سی بی اے کے خطاب سے نوازا. حمید نے مانی خیز انداز میں اپنا سر ہلا دیا اور صفحہ الٹ دیا. دوسرے صفحے پر کرنل پرکاش کی تصویر تھی. تصویر کا چہرہ بھی آیارانہ تاثرات سے آری نظر نہیں آتا تھا. بہرحال حمید کا یہ خیال بھی غلط ثابت ہوا کہ کرنل پرکاش رام سنگھ کے گروہ سے تعلق رکھتا ہے. پھر بھی فریدی کا خوفناک کتا یلو ڈنگو اس کی الجھن کا باعث بنا ہوا تھا. آخر وہ اسے اتنی جلد مانوس کیسے ہو گیا؟ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اسے حاصل کس طرح کیا جائے، لیکن جلد ہی اس نے اس خیال کو اپنے ذہن سے نکال پھینکا. یا فریدی نے شناس کی زیادہ پرواہ نہیں کی تو پھر وہ اس ذلیل کتے کی پرواہ کیوں کرے؟ اس کی قیمت شناس سے زیادہ نہیں. حمید ان خیالات میں الجھا ہی ہوا تھا کہ نوکر نے انسپکٹر سنہا کے آمد کی اطلاع دی. وہ سخت متحیر ہوا. آخر ان حضرت نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ وہ لائبریری سے ڈرائنگ روم میں آیا. انسپکٹر سنہا اس کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا. اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا. تشریف رکھیے، حمید نے بیٹھتے ہوئے کہا. نہیں، دراصل میں آپ کی غلط فہمی دور کرنے آیا ہوں. اس وقت آپ ناراض ہو کر چلے آئے تھے اور میں بھی ایک اشد ضروری کام میں مشغول تھا، اس لیے آپ کو مطمئن نہ کر سکا. مطمئن تو آپ مجھے زندگی بھر نہیں کر سکتے. جب بھی میں شہناز کی بے گناہی سے اچھی طرح واقف ہوں. حمید نے انسپیکٹر سنہا کی طرف سگار کا ڈبا بڑھاتے ہوئے کہا. فریدی صاحب کہاں تشریف رکھتے ہیں؟ ایک ماہ کی چھٹی پر ہیں, حمید نے جواب دیا. کیا کہیں باہر گئے ہوئے ہیں؟ جی ہاں, کتوں کی عالمی نمائش دیکھنے گئے ہیں, وہاں بیمار ہو گئے ہیں. اس کے باوجود بھی آپ شناز کی بے گناہی ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں, انسپیکٹر سنہا نے کہا. کیوں, اس سے کیا تعجب ہے کہ آپ اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ سنہا نے ہنس کر کہا. اگر فریدی صاحب شناز کو بے گناہ سمجھتے تو اس طرح معاملے کو کھٹائی میں ڈال کر تفریق کرنے نہ چلے جاتے.
یہ تو اپنی اپنی طبیعت کی بات ہے, اب اسے کیا کہا جائے کہ انہیں آدمیوں سے زیادہ کتے پسند ہیں, حمید نے برا سا منہ بنا کر کہا. یہ بات نہیں حمید صاحب, میں فریدی صاحب کو اچھی طرح جانتا ہوں, اگر انہیں شناز کی بے گناہی کا یقین آ جاتا تو وہ سر درد کی بازی لگا دیتے. مجھ سے زیادہ آپ انہیں نہیں جانتے, حمید نے کہا. اب ہٹ درمی کو کیا کہا جائے, انسپیکٹر سنہا نے سگار کا کش لے کر کہا. بہرحال مجھے اس سے بحث نہیں, میں اسے مجرم سمجھتا ہوں, اس لیے میں اسی کے مطابق کام کر رہا ہوں, اور جو کچھ آپ سمجھتے ہیں اس کے لیے آپ کوشش کرتے رہیے, فیصلہ وقت کرے گا.